إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي بہت اخیر کے بعض دروس ہمارے ابھی باقی ہیں اور تشہد تک ہم پہنچ چکے ہیں التحیات میں بیٹھنے کی کیفیت کیا ہونا چاہیے اس کی دلیلیں ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں جب التحیات تک ہم پہنچے ہیں تو اب کچھ وقت میں سلام بھی ہونے والا ہے تو کورس کے تعلق سے تفصیل آپ جان لیں کہ کچھ دروس دو یا تین درسوں میں یا ہو سکتا ہے چار درسوں یہ کورس ہمارا انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد آپ کے امتحان ہوں گے اور یہ سارا معاملہ ہم کو رمضان سے پہلے نمٹنا ہے رمضان سے پہلے پہلے انشاءاللہ ہم اس کورس کے سلسلے میں امتحانات وغیرہ سے فارغ ہو جائیں گے اس کے بعد رمضان کا مہینہ ہے اور سب اس میں مصروف رہتے ہیں رمضان ہی میں اگلے کورس کے تعلق سے آپ کو اطلاع دی جائے گی فارمز اس کے دیے جائیں گے اور رمضان ہوتے ہی فوراً ہمارا دوسرا کوئی کورس انشاءاللہ شروع ہو جائے گا تو یہ بہت ہی اخیر کے تین چار درس ابھی رہ گئے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کر لیں گے اس کے بعد امتحان ہوں گے امتحان کے بارے میں نے جہاں تک کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا یہ بتایا تھا کہ امتحان میں وضو کا بھی ہم لیں گے یعنی ایک امتحان ہوگا جس میں وضو اور نماز دونوں کا امتحان ہوگا اس لیے آپ اس کی بھی پڑھائی کر کے آئیں گے امتحان بہت آسان ہوگا اس مرتبہ آپ کو زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی بہت سارے لوگوں کو مسئلہ یاد ہے کہ ان کو لکھنا نہیں آتا ہے تو اکثر جوابات ایسے ہوں گے کہ آپ کو چن کے لکھنا ہوگا یا ٹک کرنا ہوگا یا جوائن کرنا ہوگا یا نمبر لکھنا ہوگا تو زیادہ بڑا لمبا جواب لکھنا اس طرح کا آپ کو انشاءاللہ مسئلہ نہیں رہے گا امتحان اسی طرح کے رہیں گے اس پہ مارکس زیادہ رہیں گے تو بہرحال ہم آپ شروع کرتے ہیں آگے اس سے پچھلے درس میں ہم نے مسئلہ نمبر 65 پر ہم لوگ تھے مکمل ہو گیا ہو اس میں کیا آخری بات ہم نے دیکھی تھی کون سمجھا سکتا ہے کون بتائے گا کہ پچھلے درس میں جو آخری حدیث ہم نے دیکھی تھی اس میں ہم نے کیا سیکھا انگلیوں کا یعنی درمیانی انگلی وسطی اور انگوٹھے سے ابہام حلقہ بنانا اور یہ انگلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی اور اس کے بعد حرکت اس کا تذکرہ آ رہا ہے معلوم یہ ہوا کہ یہ خود اتنا حرکت کافی نہیں ہے بلکہ یہ حرکت تو ہے ہی ہے اس کے بعد حرکت آ رہی ہے انگلی اٹھائی اور اس کو میں نے دیکھا کہ آپ حرکت دے رہے ہیں اس طرح سے روایت کے الفاظ ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ التحیات میں مسلسل اس انگلی کو کیا کہتے ہیں سبابہ اس سے حرکت دینا چاہیے اور یہ کیا طریقہ ہے یہ دعا کا طریقہ ہے تو دعا کا طریقہ ہے سے کیا بات سامنے آتی ہے جب یہ دعا کا طریقہ ہے انگلی سے انگلی حرکت دینا تو کب ہونا چاہیے شروع سے اخیر تک ہونا چاہیے اس لیے کہ پورا کا پورا التحیات دعا ہے آگے بڑھتے ہیں مسئلہ نمبر 66 کن انگلیوں سے حلقہ بنائے اور کس انگلی سے اشارہ کرے یہ مزید تاکید کے لیے ہے کہ پچھلے جو دلائل ہم نے دیکھے ان میں کچھ اور ہم کو بتانا مقصود تھا لیکن اس کے ضمن میں یہ دلیلیں آ چکی ہیں لیکن کوئی آدمی اس کو الگ سے ڈھونڈنا چاہے تو اس کو یاد رہے نہ رہے اس لیے مستقل الگ سے اس کو بھی ڈھونڈنے کے لیے آسانی ہوگی کہ ہاں حلقہ کس انگلی سے بنانا ہے اور کس انگلی سے اشارہ کرنا ہے. اور اس میں مزید اور باتیں بھی سامنے آتی ہیں, اس میں بالکل وضاحت کے ساتھ آپ کو ملے گا. پچھلی دلیل میں آپ دیکھیں گے کہ ثم قبض اثنتین من اصابعی وحلق حلقۃ ثم رفع اصبعہ فاصبعہ فرائیتہ یحرکہا یدہ بہا. اس میں کہ آپ نے حلقہ بنایا. اب اگلی دلیل ہمارے سامنے آ رہی ہے, کوئی پوچھے گا بھائی حلقہ بنایا کون سا بنایا, ہم کس انگلی سے بنایا, تو اس کے لیے ہم کو بتانا ہے کہ حلقہ کون سی انگلیوں کا بنایا جائے گا. ٹھیک. وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد حلق بالابہام والوسطى ورفع التي تليها تليهما يدعو بها في التشهد. امام ابو داود نسائی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے, اور اس حدیث کے الفاظ ابن ماجہ کے ہیں. ابن ماجہ میں حدیث نمبر 912 پر یہ آپ کو حدیث ملے گی, اور یہ حدیث صحیح ہے. کیا الفاظ ہیں؟ پچھلی حدیث کے راوی کون تھے؟ وائل ابن حجر. اس حدیث کے کون ہیں؟ وائل ابن حجر ہیں. معلوم ہوا کہ ایک ہی مسئلہ ایک ہی موقع بیان ہو رہا ہے. کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, قد حلق بالابہام والوسطى, آپ نے ابہام کس کو کہتے ہیں؟ انگوٹھا, اور وسطى درمیانی انگلی, ایک دو درمیان میں انگلی, تو وسطى ان دونوں کا آپ نے حلقہ بنایا تھا. ورفع التي تليهما, اور جو ان کے بازو میں انگلی ہے اس کو آپ نے اٹھایا, یدعو بها فی التشهد, اور آپ تشاہد میں اس کے ذریعے کیا کر رہے تھے؟ معلوم یہ بھی ہوا بہا, یدعو بہا, یدعو بہا, بہا کا معنی ہوتا ہے اس سے, اس کے ذریعے, اس کے ساتھ. تو با جو ہوتا ہے یہ جوڑنے کے لیے ہوتا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ, اللہ کے نام سے, تو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہی ہے. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس انگلی سے, یدعو بها فی التشهد, تشاہد میں آپ اپنی اس انگلی کے ذریعے دعا کر رہے تھے. تو بس اشہد اللہ اور الا اللہ پہ رکھنے میں وہ بات آتی ہے, کیونکہ وہ موقع خود دعا کا ہے, وہ موقع ہی دعا کا نہیں ہے. ان اشہد اللہ الا الا اللہ وہ گواہی ہے کہ دعا ہے؟ اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں ہم لوگ؟ نہیں. میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, بندے ہیں اور رسول ہیں. تو اس وقت میں تو گواہی دے رہا ہے, لیکن پورا التحیات جو ہے جہاں دعا ہے, تو یہاں اصل مقصد انگلی اٹھانے کا کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو دو چیزیں ہیں. بعض لوگ آپ سے کہیں گے اشہد اللہ پہ اٹھا کر الا اللہ پہ رکھنا, تو کہیں گے کہ اس کو تو تشہد ہی کہتے ہیں نا, تو کیوں کہتے تشہد؟ اشہد اس میں آ رہا ہے, تو بس تشہد کہتے, تو اس پہ کب اٹھانا چاہیے؟ اشہد پہ. لیکن تشہد کہنے کی دلیل تو مل رہی ہم کو, کیونکہ یہاں لفظ ہے التشہد, لیکن یہ دلیل ہے یہاں پر کہ اشہد اللہ پہ اٹھانا چاہیے اور الا اللہ پہ رکھنا چاہیے, اس کی کوئی دلیل ہے؟ اس کی دلیل نہیں ہے. تو یہاں الفاظ مل رہے ہیں کہ آپ انگلی اٹھانے کا جو عمل ہے اس کے ذریعے سے کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے. تو اصل مقصود اس کا شہادہ نہیں ہے, اصل مقصود اس کا دعا ہے. اگر شہادہ ہوتا تو اس وقت میں بات تھوڑی فٹ ہو جاتی. یہاں مقصود اس کا کیا ہے؟ دعا ہے, کہ آدمی دعا کر رہا ہے, مسلسل دعا کر رہا ہے, شروع سے آخر تک دعا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ابہام اور وسطی سے حلقہ بنانا چاہیے. ایک اور روایت میں الفاظ ہیں ورأيته يقول هكذا, اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ یوں کر رہے ہیں. دیکھیے عربی زبان کا ایک اصول چھوٹا سا یاد رکھیے, قال هكذا, قال کے معنی کیا ہے؟ قال کا مطلب کیا ہے؟ کہا, یا یقول یعنی کہتا ہے, کہے گا, جو بھی ہے. تو قال عربی زبان میں صرف کہنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے, اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیے. اب یہ عجیب لگے گا آپ کو, قال عربی زبان میں کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یقول ہکذا اور کوئی آدمی کر کے دکھا رہا ہے تو اس کو بھی کیا کہیں گے, اس نے ایسا کیا نہ کہ کہا. اب یہ عجیب قاعدہ ہے عربی میں, لیکن ایسا استعمال ہوتا ہے اور ہر زبان کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جیسے کوئی آدمی ہمارے یہاں کہتا ہے دیکھتا ہوں میں ذرا ٹھہر تجھ کو, تو دیکھ رہے ہیں نا, تو دیکھتا ہوں کہ کیا مطلب ہو رہا ہے یہاں پہ, تیری اچھی خبر لیتا ہوں. تو اب یہاں دیکھنا استعمال ہو رہا ہے, لیکن دیکھنے سے مراد آنکھ کھول کے دیکھنا ہے نہیں, دیکھنے کا مطلب ڈیٹیل میں دیکھنا ہے, دھلائی کر کے دیکھنا ہے اس کی. تو ہر زبان کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو یہاں پر عربی زبان میں قالا کہنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور قالا کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں پر وہی اصول ہمارے سامنے آ رہا ہے. اور بھی جگہیں ہیں وضو کے باب میں, آپ دیکھیں دلک آپ کے جو نوٹس ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہاتھ مل کے دھونا, اس باب میں وہ حدیث آپ کو ملے گی. یقول ہکذا یدلک, تو ورائتہ یقول ہکذا, میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ یوں کر رہے ہیں. کیسے؟ اب یہاں الفاظ ہیں کچھ نہیں, یہاں عمل ہے. وَأَشَارَ بِشْرٌ بِالسَّبَّابَةِ مِنَ الْيُمْنَى, دائیں ہاتھ میں سے سبابہ سے, بشر راوی ہیں حدیث کے, بشر نے ایسا کر کے بتایا دائیں ہاتھ کی سبابہ اٹھا کر اشارہ کیا. وَحَلَّقَ بِالْحَلَّقَ الْإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى, ابہام اور وسطی کا کیا بنایا, حلقہ, اور اٹھایا کون سی انگلی, سبابہ. ٹھیک, اب آپ سوچیں گے تو پہلے بھی آ گیا نا. یہاں پر دیکھیے دو حدیثوں کی مناسبت کیا ہے, کون بتائے گا؟ یہ جو دو روایتیں ہیں دو کیوں, یہ ایک عام بات ہوئی کہ ایک حدیث دوسری حدیث کی کیا کرتی ہے, تشریح. یہاں کون سی حدیث کس کی کیسے تشریح کر رہی, کون بتائے گا؟ ہاں قولو خیرن تغنمو آئے گی بھی حدیث بچوں کے اس میں. ہاں اچھا, تو اس میں کون سی انگلیاں اور اس میں کون سی انگلیاں ہیں ہلکا والی, اور پچھلی حدیث میں نہیں ہے, پچھلے باب میں نہیں, پچھلی حدیث. ہاں یہ دو حدیثیں ہیں. مسئلہ نمبر 66 میں کتنی حدیثیں ہیں, دو ہیں. تو ان دو حدیثوں میں کیا مناسبت ہے, پیچھے کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ ایک دم. ہاں دیکھیں ہم کو سمجھنا بھی چاہیے. ہاں دوسرے حدیث میں دائیں ہاتھ آ رہا ہے, کوئی بولے گا بھائی سیدھے ہاتھ سے کرنا کہ الٹے ہاتھ سے اشارہ, بتاؤ. تو آپ کو یہاں کیا دلیل مل رہی ہے, ہاتھ کون سا ہو گیا, دایا, یعنی ایک دم کارنر ہو رہا ہے ابھی, کہ بولے کون سی اگلی بتاؤ, ہلکا کیسا بنانے کا بتاؤ. آج کل قوم ایسی نکلی ہے, کام کم کرے گی سوال زیادہ پوچھے گی, اور سنت سے بھاگنے کے لیے حدیث کا سہارا لے رہی ہے, اللہ حفاظت فرمائے. تو وہ کنفیوز کرنے کے لیے لوگوں کو بتاؤ بھینس حلال ہے کہ حرام ہے, بھینس کا دودھ پی سکتے کہ نہیں پی سکتے, روزانہ پی رہا ہے, لیکن لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ حدیث سے دور رہو, حدیث میں نہیں ہے, ثابت کیا کرنا چاہ رہا ہے, یہ غیر مسلم کو ایسی ثابت کرے گا, مسلمان کو بتا رہا ہے اسے, غیر مسلم کے سامنے ایسی کرے گا, یہ ہے کہ سب حدیث میں, حدیث میں ملتا ہے کہ سب, ٹھیک ہے آؤ ہمارے دھرم میں آؤ, تمہارے یہاں سب نہیں ملتا ہے تو ہمارے یہاں آؤ. یعنی اس کو عقل ہونا چاہیے, وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ایک مسلمان کو یہ بتا رہا ہے کہ نبی کی بات پر نہیں چلنا چاہیے, حدیثوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. تو ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ ہے. تو پچھلی حدیث میں اس میں ایک فرق آیا, یا ہم کہیں گے کہ ایک اور زیادتی اس میں ہوئی, کہ پچھلی حدیث میں ہاتھ کا ذکر ہے کون سا, دایاں کے بایاں نہیں, مصاحبے میں اکثر لوگ کرتے ہیں ایسا, بولے ایک ہاتھ سے کرنا, بولو دایاں کے بایاں, اب آدمی اسے کو دائیں گا, یہ بات تو ٹھیک ہے بالکل, حالانکہ حدیث میں خود ہے خود بھی امین, کوئی بھی چیز اٹھائے گا یا پکڑے گا تو کون سے ہاتھ سے کرنا چاہیے, یمین. موسیٰ علیہ السلام کو کیا پوچھا اللہ نے, وما تلک بھی یمینک یا موسیٰ, اس لیے کہ عام طور سے جو بھی کام شرف کے ہیں, کون سے حرف سے ہوتے ہیں؟ مصافحہ کیا ہے؟ اب کوئی آدمی آپ سے پوچھے, ابھی ضمن نہ آ رہا ہے, انشاءاللہ مصافحے پہ مستقل درس ہم لیں گے, ایک دو تین درس لگیں گے اس کے لیے. کوئی پوچھے آپ سے, بھائی آپ سیدھے سے کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ اس سے یہ کہیے پیار سے کہ آپ کی عزت کرتا ہوں ورنہ بائیں سے ملاتا. کیونکہ بہت سارے لوگ خام خواہ پریشان کرنے کے لیے, جھگڑے کے لیے ایسا کرتے ہیں, تو سیدھا ہی کیوں ملا رہے ہیں؟ الٹا ملاؤ. ٹھیک ہے, آپ کی عزت کر رہا ہوں اس لیے سیدھے سے, ورنہ دوسرا ہاتھ میرا دوسرے کام کے لیے ہے. اسلام نے ہمارے ہاتھ کی کیا کی ہے؟ تقسیم کی ہے. پیشاب پاخانے کی صفائی کون سے ہاتھ سے کریں گے؟ سیدھے سے. بائیں سے. اب یہ کائے کو مانگ رہے میرا ہاتھ, یہ دے رہا ہوں میں, لو عزت والا ہاتھ ہی. اس سے میں اتحیات میں انگلی سے اشارہ کرتا ہوں, کھانا کھاتا ہوں, تو یہ ہاتھ مسافے کے لیے اس لیے رکھا ہے, عزت والا ہاتھ نہیں ہے. یہ ہاتھ کون سا ہاتھ ہے؟ یہ گندگی کی صفائی والا ہے, تو شرف اس میں ہے, آپ دوسرا کیوں مانگ رہے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بولے گا. تو یہاں پر ایسے سوالات پوچھنے والوں کے لیے یہ حدیث پہلی بتا رہی ہے کہ آپ نے ابہام اور وسطی سے اشارہ کیا, اور تشہد میں آپ دعا کر رہے تھے, وہاں پر مقصود یہ بتانا ہے کہ دعا اور اس کے ساتھ دوسری چیزیں, کہ انگلی اٹھانا دعا کے لیے ہے. ہوا اگلی روایت جو ٹکڑا ہے اس کا دوسرا, جو نسائی کی روایت ہے, نسائی میں حدیث نمبر 1265. اس روایت میں ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ ایسا کر رہے ہیں, اور اشارہ کیا بشر نے کر کے بتایا. راوی بعض اوقات کر کے بتاتے ہیں ایسے تاکہ سمجھ میں آئے لوگوں کو. اشارہ کیا کس سے؟ سبابہ. تو پچھلی حدیث میں سبابہ کا تذکرہ ہے؟ اگزیکٹلی نہیں ہے. دو انگلیوں کا حلقہ بنایا اور ان سے جڑی انگلی سے اشارہ کیا. آپ بولیں گے تین انگلیاں جڑی ہوئی ہیں, یہ دو انگلیوں کا حلقہ بنایا, ایک دو تین, کون سی انگلی؟ تو آپ بتائیں گے کہ اب حدیث میں کیا لفظ آ رہا ہے؟ سبابہ. سبابہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کو. اور ابہام وہ تو کامن ہو گیا پچھلی حدیث میں بھی, اس میں بھی ہے ابہام اور وسطی, انگوٹھا اور درمیانی انگلی کا حلقہ, سبابہ کلیئرلی یہاں پر آ گیا. اور کون سے ہاتھ سے؟ ختم. تو مطلب یہ پوری بات ثابت ہوئی, دایاں ہاتھ, حلقہ دو انگلیوں کا, وسطی اور ابہام اور سبابہ سے اشارہ, اور یہ دعا کے لیے ہے, اور بیٹھتے ہی ہے, اور شروع سے آخر تک ہے, اور اٹھانے کے بعد حرکت ہے. دیکھیے اٹھایا اور اب حرکت نہیں, یہ حرکت ہو گئی. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ آپ نے انگلی اٹھائی اور میں نے دیکھا آپ حرکت کر رہے ہیں, تو مطلب انگلی اٹھائی حرکت ہوئی نا, بس تو پہلا کام ہوا. اب دوسرا کام کیا ہے؟ تو اب تو پوری حدیث ہے, ہم نے اس باب میں ایک وضاحت کے طور پر ہم نے دیکھی کہ ہاں یہ مطلب اس حدیث کا ہے. سمجھ میں آ رہا کیسا مطلب لیتے ہیں اس کو؟ ان تمام روایات سے کتنے مسئلے لیے ہم نے؟ بیسیکلی بنیادی طور پر اتحیات میں سبابہ کی تحریک, سبابہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحریک کا مطلب حرکت کرنا, تحریک حرکت دینا. اور کس کو حرکت دیتے ہیں؟ سبابہ کو. بدقسمتی سے بعض لوگ کہتے ہیں, یہ لوگ نماز میں جو بچے کھیل کھیلتے ہیں, چیل اڑی, کوا اڑا, پھر بھینس اڑی, جو اڑا لیتا ہے بھینس تو اس کی پٹائی ہوتی ہے. کچھ لوگ کھیلتے ہیں نا بچپن میں, ہم لوگ بھی کھیلتے تھے, تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں. تو یہ صرف بھی آدمی جان بوجھ کر مذاق اڑائے, اس سے اسلام کے دائرے سے خارج ہوتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے مشرکین کہتے تھے, یہ کیا ہے تمہارا نماز کا طریقہ, سر زمین پہ رکھتے اور سرین اٹھا لیتے, کتنا گندا دکھتا ہے. وہ ان کو گندا دکھتا ہے, لیکن ہم لوگ کبھی سوچا ہے آپ نے اس پہ؟ کوئی آدمی اس کا بھی تو مذاق اڑا سکتا ہے. یہ کیا ہے آپ نے سر زمین پہ اور اپنی سرین اوپر ہوا میں, یہ کیا طریقہ ہے نماز کا؟ حالانکہ یہ ایک دم تعظیم کی صورت ہے کہ ایک آدمی ایک دم اپنا سر زمین پہ رکھے ہوئے ہے. تو اب یہ توازو کی صورت ہے کہ سر زمین پہ رکھ دیا جائے, اور ایسا ہی آدمی بیلنس رہ سکتا ہے. ورنہ ایک آدمی موٹا تازہ ہے, اس کے لیے ویسا پورا زمین پہ بچ جائے, کتنی تکلیف ہوگی اس کے لیے, اس کے لیے تکلیف ہوگی. تو ایک آدمی صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھ سکتا ہے ایسا کرنے سے, لیکن مذاق اڑانے والا اس کا بھی مذاق اڑا سکتا ہے. بولے کیا ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ایک دم چور کے جیسا, کچھ بھی بول سکتا ہے آدمی. بولنے والے کا منہ کھلا ہوا ہے, الفاظ فری میں ہیں, کوئی اس کا چارج ہے؟ हाँ टॉक टाइम है कुछ उसका, कुछ भी नहीं, जिंदगी भर फ्री टॉक टाइम है उसका, लेकिन फरिश्ते लिख रहे हैं मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैही रक़ीबुन अतीद, एक लफ्ज भी जबान से निकालता है तो लपक के लिखने वाला वहां मौजूद है। इसका खर्चा आखिरत में देना पड़ेगा, अब नहीं। अगर सही में इस्तेमाल किया तो फ्री, गलत में इस्तेमाल किया पूरा चार्जिंग उधर है, उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। बहरहाल हमने यहां पर ये उंगली से इशारा करने का मसला देखा। आगे बढ़िए, अब हम ये देखेंगे कि इशारा कौन से तशाहुद में है, पहले या दूसरे, क्योंकि एक नमाज में कितने तशाहुद होते हैं, फजर में भी दो होते हैं ना, जैसा पूछे वैसा जवाब देने का। एक नमाज में कितने तशाहुद होते हैं, आप कहेंगे कौन सी नमाज पूछ रहे बताओ, तो इसका एक जवाब कोई है नहीं है। आप कहेंगे एक नमाज में अगर वो कौन सी है, फजर की है या दो रकत है, कितने तशाहुद होते हैं, एक, और अगर वो तीन या चार रकत है तो दो तशाहुद होते हैं। उमूमन वितर का मामला थोड़ा इससे अलग है, लेकिन बाकी नमाजें उमूमन दो रकत है तो कितने तशाहुद हैं, एक, और दो से ज्यादा हैं तो ये आपको बताने का तरीका है, दो है तो एक तशाहुद है, दो से ज्यादा में दो होते हैं उमूमन। वितर का मामला अलग, खत्म, जवाब हो गया आपका, ऐसा जवाब होगा उसका। अब हम देखते हैं कि दो तशाहुद की सूरत क्या है। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम اذا جلس في الثنتين او في الاربع يضع يديه على ركبتيه ثم اشار باصبعه। ये सुनन النسائی और बहती की रिवायत है, और अस्सहीहा में हदीस नंबर 2248 पर ये रिवायत मौजूद है और हदीस सही है। सहाबी क्या कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थिनतैन, थिनतैन के माना दो, औफिल अरबा या चार रकत पर जब आप बैठते, जलसा फिथिनतैन औफिल अरबा, जब दो में या चार में आप बैठते, यज़ऊ यदैही अला रुकबतैही, तो आप अपने दोनों हाथ कहां रखते, रुकबतैही घुटनों पर, फिर उंगलियां कटने वाली देखो आपकी। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, घुटने पर उंगली रखना मना है, क्यों, कयामत के दिन काटे जाएंगे। तो मतलब कयामत के दिन काटे क्यों जाएंगे भाई, क्या मतलब, कोई गुनाह है ये खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है, इसकी कोई दलील नहीं कि काटे जाएंगे। बड़े बड़े चोरी क्या नहीं काटे जाएंगे, ये नहीं काटे जाएंगे, अत्तैयब में घुटने पर रखा तो उंगली काटे जाएगी। आदमी कितने गलत गलत कर रहा है, पीटा तो हाथ काटा जाएगा उसका, नहीं। अगर उसने चोरी की तो हाथ काटा जाएगा, नहीं। अगर मिलावट की कुछ तो किया ऐसा, नहीं। खाली अत्यात में घुटने पे पाव रखा तो क्या होगा, इतना डेंजर अमल है, तो चोरी से भी डेंजर है। अजीब बात है, कोई दलील नहीं, बल्कि इसके खिलाफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हमको मिल रहा है। कहते हैं कि जब आप दो रकतों पर या चार रकतों में बैठते, यदैही अला रुकबतैही, अपने दोनों हाथ कहां रखते, घुटनों पर, और सुम्म अशारा बिउस्बुइही, फिर अपनी उंगली से इशारा करते, कब करते, इसमें क्या, जब आप इस पर पहुंचते अशहदु अल्लाह पे, तो फिर उंगली से इशारा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कब बताया जा रहा, जब आप बैठते, घुटनों पे हाथ रखते और क्या करते, तो इशारा घुटनों पे हाथ रखने के बाद से ही शुरू हो रहा है। कितनी हदीसें हमने इससे पहले भी देखी, सब में एक बात ये समझ में आई कि अत्तहियात में बैठते ही क्या है, अगर कोई खास वक्त होता तो सहाबी उसको बताते हैं। खास करके आप देखेंगे कि वाइल इब्न हुजर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैं देखूंगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज। जिन्होंने खास तौर से बारीकी से देखी उन्होंने भी इस तरह की कोई तफसील नहीं बताई कि अत्तहियात में अशहदु अल्लाह पे उठाना चाहिए, ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कब उठाना चाहिए। तो फिर ये कौन बताया कि आपको कब उठाना चाहिए, दिल से कुछ भी, मेरा दिल बोलता है अशहदु अल्लाह पे उठाना चाहिए। अब आप देखेंगे बाद शवाफे कहते हैं ہر مرتبہ جب بھی اللہ کا نام آیا اٹھانا چاہیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک یا نبی رحمۃ اللہ تو ایسا جو بھی اللہ کا جب بھی نام آ رہا ہے تب اٹھائے. کون سا طریقہ ہے؟ دلیل نہیں ہے اس کی. صاف ستھرا یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ مسلسل تحریک ہے. تو یہ نسائی اور بیہقی کی روایت ہے, نسائی اور بیہقی کی روایت ہے. اب آگے بڑھتے ہیں مسئلہ نمبر 68. یعنی اسے معلوم ہوا کہ دونوں اتحیات میں کیا ہے؟ تشاؤد ہے نا. ہاں اتحیات خود تشاؤد ہے نا. ہاں کیا ہے؟ انگلی سے شہادت کی انگلی سے شہادت کے وقت, کسی انگلی کا شہادت کی انگلی ہونا اس کو زبردستی شہادت کے وقت اٹھانا ایسا ثابت ہے اس طرح سے؟ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اس کو سبابہ کہا اور یہ دعا کے طور پر اٹھانا ہے. اے نتحیات میں بیٹھتے اس کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. دو رکعتوں کے ختم پر بیٹھنے کی کیفیت, دو رکعتوں کے ختم پر بیٹھنے کی کیفیت. وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اتیت عربی میں تو میں ہوتا ہے. اتیت کا مطلب کیا؟ میں آیا. قلت, قلت ایسا نا. قل کا مطلب کہ اور تو کا مطلب, تو کوئی بھی آدمی کا قل تو بولے گا پہلے تو قل, پہلے تو قل. قلتو کا مطلب قل تو نہیں, قلتو کا مطلب میں نے کہا. قلتو کا مطلب کیا؟ ٹھیک ہے. قلتا کا مطلب انت, انت قلت. اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فرأیته یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ حتی یحاذی منکبیہ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ. تو میں نے دیکھا, فَرَأَيْتُهُ تو میں نے دیکھا, کو يَدَيْهِ اپنے دونوں ہاتھ آپ اٹھاتے تھے, رفع الیدین کرتے تھے. اِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ, افْتَتَحَ شروع کرنا, جب آپ نماز شروع کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے. تو پہلا رفع الیدین کب ہے؟ دونوں ہاتھ نماز کی شروعات میں اٹھانا. حتی یحاذی منکبیہ, یہاں تک وہ کہاں اٹھتے تھے؟ کہاں تک اٹھتے تھے؟ یہاں تک, کہاں تک؟ کندھوں تک. کان کی روایت ہم نے دیکھی ہے, کان تک بھی ثابت ہے اور کندھوں تک بھی ہے. یہاں کون سی روایت ہے؟ منکبیہ کندھوں تک. وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ, اور جب آپ رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تب بھی رفع الیدین کرتے تھے. وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ أَضْجَعَ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى. وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ, جب آپ دو رکعتوں پر بیٹھتے تو کیا کرتے؟ أَضْجَعَ الْيُسْرَى, بائیں قدم کو بچھا دیتے. وَنَصَبَ الْيُمْنَى, اور دائیں قدم کو کھڑا کر دیتے. جیسا ہم بیٹھتے ہیں, کچھ نیا اس میں نہیں ہے. کیسے بیٹھتے ہیں آپ اتحیات میں؟ کہ آپ پاؤں بچھا دیتے اپنا اس طرح سے, اور اس پر بیٹھ جاتے ہیں, اور سیدھا پاؤں کیا کرتے ہیں؟ اس کے قدم کو کھڑا کر دیتے ہیں. تو یہ طریقہ کس حدیث میں ہے؟ یہ نسائی کی حدیث میں ہے. کتب سطہ کے نام کون بتائے گا؟ اجتماعی نہیں, تھوڑا یہ لے تو چندہ نہیں, کوئی ایک بندہ. ہاں, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی ابن ماجہ, یہ چھ کتابیں حدیث کی ہیں. اس کے سوا کوئی کتاب نہیں ہے مسلمانوں کے پاس. ابھی ایک بھائی بتا رہے تھے, کوئی بتا رہا ہے ان کو یہ مسئلہ بخاری میں بتاؤ. کہاں سے لائے بھیا؟ اصول کہاں سے لائے آپ؟ بولا مسئلہ بخاری میں بتاؤ. تو یہ قید کہاں سے آئی؟ ویسے ہی جیسے کہیں یہ حدیث ابو ہریرہ سے بتاؤ, یہ مسئلہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے ثابت کرو. کون بولا گو نا آپ کو اسے ثابت کرنے کی؟ وما آتاکم الرسول فخذوه, جو کچھ رسول تم کو دیں وہ لے لو. ایسا آپ نے جو کچھ رسول تم کو بخاری کے ذریعے سے دیں وہ لو. ہے ایسا؟ بخاری معتبر کتاب ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی حدیث کی کتابیں کیا ہیں غیر معتبر ہیں. ایسا نہیں ہے نا. جو بھی حدیث کسی معتبر کتاب میں ہے, چاہے بخاری ہو, مسلم ہو, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, مسند احمد, موطا, دارمی, دارقطنی, ابن حبان, حاکم اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں, ان میں سے کسی بھی کتاب میں ہو تو لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ لیں گے. کیا ہونا چاہیے؟ اس کی سند, اگر اس کی سند صحیح ہے تو پھر ٹھیک ہے, وہ حدیث ہم قبول کریں گے, چاہے وہ بخاری میں نہ ہو چاہے وہ مسلم میں نہ ہو. بہت سارے لوگ یہ غلط فہمی رکھتے ہیں, کہتے ہیں یہ لوگ صرف بخاری مسلم کی حدیث کو مانتے, باقی حدیث کو مانتے ہی نہیں. اس طرح سے ہمارا اصول ہے نہیں. ہاں, ہم بخاری اور مسلم کی حدیث کو باقی حدیثوں سے کیا مانتے ہیں؟ معتبر. اور یہ ہم مانتے ہیں, ساری امت مانتی ہے, پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن کے بعد کی حدیثوں میں علمی اعتبار سے سب سے معتبر ذریعہ کیا ہے؟ بخاری اور مسلم. اور دونوں میں زیادہ پاورفل کون سی ہے صحت کے اعتبار سے؟ بخاری. تو یہ سب ہی مانتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بخاری کے علاوہ حدیثیں نہیں مانتے. آپ کو لوگوں کی غلط فہمی دور کرنی پڑے گی. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک جھوٹ پورے گاؤں میں اڑتا رہتا ہے اور لوگ اس کو دیکھتے رہتے ہیں, کوئی پکڑتا نہیں ہے اس کو, اور وہ اتنا عام ہو جاتا ہے کہ سب ماننے لگ جاتے ہیں اس کو. ہاں, یہ لوگ بخاری مسلم کی سوا مانتے ہی نہیں کچھ. بعض لوگ کہتے ہیں اہل حدیث ہیں, یہ حدیث کو نہیں مانتے, یا بعض لوگ کہتے ہیں قرآن چھوڑ کے صرف حدیث کو پکڑے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں میں ہیں, یہ دور کرنا ضروری ہے. یہ دور کرنا ضروری ہے. اور یہ کیسے دور ہوگا؟ نہ ڈنڈے سے نہ انڈے سے. کیسا دور ہوگا یہ؟ یہ علم سے دور ہوگا, یہ علم کے ذریعے سے دور ہوگا. اگر آپ صحیح ڈھنگ سے علم لوگوں کو پہنچاتے ہیں, اس کو سمجھ میں آئے گا, ان کو سمجھ میں آئے گا. جس کو نہیں آئے گا پھر اس کے آپشن الگ الگ ہیں, لیکن جس کو آئے گا وہ تو علم ہی سے. اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو سمجھاتے تھے. تو سمجھا کر لوگوں کو دین کی بات بتانا چاہیے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی جو نسائی کی روایت ہے کہ دو رکعتوں پر بیٹھنے کی کیفیت یہ ہے کہ آدمی کیا کرے, بایاں پاؤں بچھا دے اور سیدھا قدم کھڑا کر دے. اور انگلیاں کہاں ہونا چاہیے سیدھے قدم کی؟ قبلہ رخ ہونا چاہیے, پاؤں ایسا آپ رکھیں گے. ٹھیک, یہ ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں. پہلے اور دوسرے تشہد میں بیٹھنے کی کیفیت. پچھلی حدیث میں کیا دیکھا ہم نے؟ پہلے تشہد میں بیٹھنے کی کیفیت. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب یہ دیکھیں گے کہ اگر دو تشہد آئے تو کیسا بیٹھنا, دو تشہد اگر ہوں تو کیسے بیٹھیں, پہلے میں کیسا اور دوسرے میں کیسا. ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے, لمبی روایت ہے اور مختلف کتابوں میں آئی ہے, بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے, کتاب الاذان حدیث نمبر 828. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز انہوں نے بیان کی اور اس میں بتایا, کہتے ہیں فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتوں پر بیٹھے, یعنی دو رکعت ہونے کے بعد پہلے اتحیات میں بیٹھے, جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى, آپ اپنے بائیں قدم, رجل کا مطلب جہاں آپ جوتا پہنتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ رجل. بارش کا جوتا نہیں, بڑے آتے ہیں دیکھیے, وہ نہیں, جو جوتا آپ روزانہ پہنتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس میں, ہاں, رجل, موزہ جہاں پہنتے ہیں. تو آپ نے اپنے بائیں قدم کو بچھا دیا, ونصب الیمنا, اور سیدھے قدم کو کیا کیا آپ نے؟ نصبہ کا مطلب ہوتا ہے کھڑا رکھنا, نصبہ. وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ, لیکن جب آپ آخری رکعت میں بیٹھتے, آخری رکعت میں بیٹھتے, قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى, آپ کیا کرتے تھے؟ اپنا بایاں قدم باہر آگے بڑھا دیتے تھے, وَنَصَبَ الْأُخْرَى, اور دوسرا قدم کھڑا کرتے تھے. وقعد على مقعدته, اور آپ اپنی سرین پر بیٹھ جاتے ہیں. جو آپ کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو ویسے ہی زمین پر آپ بیٹھ جاتے ہیں، یعنی قدم پر بیٹھتے نہیں، اور جو دایاں قدم ہے جیسا پہلے بھی کھڑے رکھتے ہیں اب بھی رکھتے تھے، لیکن بایاں پاؤں کیا کرتے تھے، گھٹنے، یاد رکھیے اس کو سمجھیے، گھٹنے اور جو آپ کا آپ کی پاؤں کی انگلیاں ٹکی ہیں اس کے بیچ میں خالی جگہ ہوتی ہے، اس میں سے بایاں پاؤں باہر نکالتے تھے. کوئی کر کے بتا سکتا ہے یہاں پہ؟ نہیں بتائیے. دیکھیے یہ کیسا ہے، بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوگا، نہیں بھی دیکھیں تو چلے گا، دوسری طرف دیکھیے آپ لوگ جس کو معلوم ہے. دیکھیے یہ اس کو کیا کہتے ہیں، جس کو نہیں معلوم دیکھ سکتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں صحیح ہے کہ نہیں. صحیح، دیکھیے یعنی سورین پر بیٹھنا، سورین معلوم ہے کرسی پہ جس سے بیٹھتے ہیں آپ، اور ہپس جس کو آپ کہتے ہیں، بٹکس جو بھی انگلش میں کہتے ہیں اس کو، اور قدم آپ دونوں پاؤں جو گھٹنا ہے، گھٹنا اور انگلیاں پاؤں کی، سیدھے پاؤں کی، اس کے درمیان کا حصہ ہوتا ہے، خالی حصہ ہوتا ہے، اس پاؤں کیا کہتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں، تورک. بعض لوگ اس کو کیا بولتے ہیں غلطی سے، تبرک. یہاں ابھی پھر آیا، یہ تبرک نہیں ہے، یہ کیا ہے، تورک. تورک کیوں کہتے ہیں اس کو تورک، ورک، ورک جو کہتے ہیں وہ اس کو کیا کہتے ہیں، علی ورکہ الیسرا، حدیث میں الفاظ جو کیا ہے اس کو ورک کہتے ہیں. تو اس پر بیٹھتا ہے آدمی، تو آپ اس پر بیٹھتے تھے اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں، تورک، ورک پر بیٹھنا، ہپس پر بیٹھنا. سمجھ میں آیا؟ یہ کب بیٹھیں گے، پہلے تشہد میں نا، آخری تشہد میں. تو پہلے تشہد میں دو رکعتوں پر کیسا بیٹھیں گے، جیسا پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا، لیکن اب ہم جب دو تشہد میں بیٹھیں گے تو اس میں ایسا بیٹھیں گے. تو یہ دو حدیثیں ہم نے دیکھی جن سے ہم کو معلوم ہوا کہ یہ کیسا بیٹھنا چاہیے، اس کو تورک کہتے ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے، دوسری حدیثوں میں بھی یہ بات آئی ہے. اب چاہے مغرب کی نماز ہو چاہے عشاء کی نماز ہو، دونوں میں دوسرا جو اتحیات یا دوسرا تشہد ہوتا ہے اس میں ایسا بیٹھیں گے، اور پہلے میں کیسا بیٹھیں گے، جیسا آپ عموماً بیٹھتے ہیں. اور اگر فجر کی نماز ہو یا دو رکعت نماز ہو تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں اس میں بھی ایسے ہی بیٹھنا چاہیے، لیکن بعض علماء عموماً علماء نے کہا ہے نہیں، بلکہ یہ وہاں ہے جہاں دو اتحیات ہوتے ہیں، جہاں بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ پہلے میں ایسا اور آخری میں ایسا، تو وہاں آپ اس طرح کا فرق کریں گے. لیکن اگر دو ہی رکعتیں ہیں تو پچھلی روایت میں آپ نے دیکھا کہ جب آپ دو رکعتوں پر بیٹھتے تو معلوم ہوا کہ دو رکعتوں پر بیٹھنے کی کیفیت کیسی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دو چیزیں ہم نے فرق دیکھا، بیٹھنے کا فرق. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، اب ہم نے حیثیت اور کیفیت کی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا پڑھا جائے، اتحیات میں کیا پڑھا جائے. معروف ہے، عام طور سے سبھی اس کو جانتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو دلیل معلوم نہیں ہوتی کہ کس بنیاد پر ہم ایسا پڑھتے ہیں. دادا جان نے جو پڑھائے تھے وہی پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن دلیل دادا جان کی کیا ہے، ہم اتحیات پڑھتے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے، اور اس کے ضمن میں ذرا کچھ اور باتیں بھی آئیں گی. ٹھیک، آج میرے خیال سے اسی حدیث پہ بات ختم ہوگی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود صحابی ہیں، کہتے ہیں کنا اذا جلسنا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھتے، کب بیٹھتے، نماز میں. یہاں وہ بتا رہے ہیں نہیں، سمجھنے کی بات ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم ہوتے تو ایسا کرتے تھے، تو یہاں کس بارے میں بتا رہے ہیں، کیونکہ دوسری روایت میں بات آئی ہے. ہم کہتے السلام علی اللہ قبل عبادہ، السلام علی جبریل، السلام علی میکائیل، السلام علی فلان و فلان. اتحیات میں بیٹھتے تو کیا بولتے تھے ہم لوگ، اللہ پہ سلام ہو سارے بندوں میں، سب سے پہلے بندوں سے پہلے کس پہ سلام ہو، اللہ پہ سلام، اللہ ہے نا، اللہ پہ سلام ہونا چاہیے سب سے پہلے، ہے کہ نہیں، آرام ہے آگے. اور دوسرا پھر کس پہ ہو، جبریل، جبریل پہ سلام ہو، میکائل پہ سلام ہو. جبریل میکائل کون ہیں؟ انبیاء ہیں، فرشتے ہیں. اور السلام علی فلان انو فلان، اور پھر نام لیتے تھے جس کا بھی نام لینا ہے، سلام ہو فلاں پہ، سلام ہو فلاں پہ، ہم ایسا کہتے تھے. فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الصلاۃ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہو کے پلٹے، سنت کیا ہے سلام کے بعد امام کیا کرے؟ مدینہ کی طرف. ہاں نہیں، نماز کے بعد سنت یہ ہے کہ امام صاحب سلام پھیر کے کیا کریں؟ مقتدیوں کی طرف رخ کریں، جیسا کہ کہہ رہے ہیں. فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الصلاۃ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کے پلٹے، پھرے، گھومے، تو آپ نے کہا ان اللہ هو السلام، اللہ تو خود سلامتی والا ہے. جیسے کوئی آدمی کہہ سکتا ہے اے اللہ تو سلامت رہے، بول سکتا ہے؟ کیوں نہیں بول سکتا ہے ایسا؟ اللہ کے لیے مطلب سلامتی کی دعا نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں. کچھ تک سوچ رہے، ٹھہرو تھوڑا، ہم رکتے آگے کیا آنے والا تھوڑا دیکھتے ہیں ہم لوگ. ارے اللہ کے لیے سلامتی کی دعا نہیں کریں گے آپ؟ کیوں؟ تو جو دینے والا ہوتا اس کے لیے اور نہیں مانگ سکتے؟ آپ تھوڑا سوچ رہے کچھ. اللہ سے سلامتی کی دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے سلامتی کی دعا نہیں کر سکتے. کیوں؟ اللہ خود سالم، اللہ کی صفات میں سے نہیں ہے. ہاں، اللہ کی تو کیا ہوا؟ صفت ہے تو کیا ہوا؟ ہاں، اللہ کو سلامتی والا ہے تو کیوں نہیں؟ ضرورت نہیں ہے. اللہ کو عبادت کی ضرورت ہے؟ کرتے نا. کیا اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ بھیجتے نا عبادت اللہ کے پاس، سلامتی کیوں نہیں؟ پریشان ہو گیا، کیا یہ مسئلہ ہے؟ ایمان کا، ایمان کو خطرے میں ڈال دیا ہمارے. ہاں ہاں، کچھ لوگ بولنا چاہ رہے لیکن آرہ نہیں بول رہے، الفاظ ہی نہیں مل رہے، بھاگ رہے الفاظ ادھر ادھر، بچے کا بھاگتے ہوئے. اللہ سے نہیں، تو ٹوپی نکال کے سوچ، ان کو بھی کچھ کام نہیں، کچھ بھی لے کے آتے ہیں. ہاں اللہ پہ ہم سلام بھیجے تو اللہ ہم پہ سلام بھیجتا ہے. یہ تو قائل ہے، دیکھیے قائل ہے، ایک تو کوئی تو ملا بھائی، باقی چپ چپ بیٹھے وہ بھی ادھر ہی دکھ رہے ہیں، ابھی وہ سوچ رہے کہ جاتی کدھر نہ ہو، ذرا دیکھنا. سلامتی کے معنی کس چیز سے سلامتی ہے؟ آپ کسی کو بولتے اللہ تم کو سلامت رکھے، کیوں بولتے ایسا اس کو؟ ہاں دعا ہے، تو مطلب آپ اس کو نقصان ہو سکتا ہے نا، اس کو کچھ پرابلم ہو سکتا ہے، تبھی تو آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ سلامتی کی دعا کر رہے ہیں. تو اللہ کو بھی پرابلم ہو سکتا ہے نا کچھ؟ اللہ کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اللہ کس چیز سے سلامتی مانگ رہے؟ اللہ کے لیے. اللہ خود سلامتی دینے والا ہے، اور اللہ کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. اس کی صفات میں کوئی عیب پیدا ہو سکتا ہے؟ آج ایک آدمی مثلا آج صحت مند ہے، کل کو کوئی بیماری لگ سکتی کہ نہیں اس کو؟ آج یادداشت اچھی ہے، کل یادداشت خراب ہو سکتی ہے. آج وہ نیک ہے، انصاف والا ہے، عدل و انصاف کرتا ہے، سچ بولتا ہے، کل کو وہ جھوٹ بولنے لگ سکتا ہے اور ظلم کرنے لگ سکتا ہے. تو آج وہ ٹھیک ہے، کل بے ٹھیک بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ چیز اللہ کے لیے ہے. اللہ ہمیشہ سے کامل پرفیکٹ ہے، اور ہمیشہ کیسا رہے گا؟ کیا ہمیشہ کمال ہے اللہ کے لیے. اللہ کے کمال میں کبھی کمی آئے گی؟ تو جب ہو گئے ہی تو کہے کو اللہ کے لیے ہم کریں. اور ایک ہے تب کوئی آدمی نہیں بولے تو اچھا ہے نا، کیا ہے مسئلہ؟ نہیں کر سکتا گستاخی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک اعتبار سے اللہ تعالی کے لیے یہ تصور کرنا ہے کہ اللہ میں عیب پیدا ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، تو یہ اللہ کی قدرت میں ہی کیا ہو گیا، عیب ماننا ہوا، سمجھا؟ تو اس اعتبار سے یہ چیز صحیح نہیں ہے. تو اللہ کے لیے سلامتی مانگنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو سلامتی دینے والا ہوا ہمیشہ سے، سلامت کچھ اس کو پرابلم نہیں ہے، کبھی کوئی مسئلہ اللہ کے لیے ہونے والا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ان اللہ هو السلام، اللہ تو سلامتی والا ہے، اور فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِهِ. تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی، بعض لوگ کہتے ہیں کیسے بھائی آپ خیریت سے ہیں، اللہ کی دعا سے صاحب ٹھیک ہے، تو اللہ ان کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ دعا کرتا ہے کسی کے لیے، اللہ دیتا ہے، اللہ کس سے مانگے گا دعا، مطلب اللہ کو ہم پکارتے ہیں دعا کرتے ہیں، لیکن اللہ کسی اور سے دعا کر کے ہم کو دیتا ہے، دوست کو ذرا، اللہ تعالیٰ کسی سے دعا نہیں کرتا ہے، اللہ دیتا ہے. تو یہ بھی بولنا غلط ہے کہ اللہ کی دعا سے صاحب ٹھیک ہے، جیسے آدمی کسی اور سے بولے تو ایک سمجھنے کی بات ہے، آپ کی دعا سے ہے ٹھیک ہے، آپ نے دعا دی تھی پچھلی بار، وہ ٹھیک ہے، اللہ کی دعا، اللہ کسی سے دعا نہیں کرتا ہے. تو فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِهِ. تم میں سے جب بھی کوئی آدمی نماز میں بیٹھے تو سب سے پہلی چیز جو اس کو کہنا چاہیے وہ کیا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ کے لیے کیا ہیں، التحیات ہیں، اللہ کے لیے الصلوات ہیں، اللہ کے لیے الطیبات ہیں، جسم سے کی جانے والی عبادتیں، مال سے کی جانے والی عبادتیں، یہ ساری نیکیاں کس کے لیے خاص ہیں، اللہ کے لیے. اور السلام علیک ایہا النبی، اور اے نبی آپ پر سلام ہو، ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکتیں ہوں، السلام علینا اور ہم پر بھی سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی کیا ہو، سلام. سلام کتنوں پہ ہوا اس میں، نمبر ایک کس پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پہ نا نمبر ایک، نہیں وہ منع ہو گیا. پہلا کس پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا اپنے اوپر، تیسرا سب پہ یا صالحین. دیکھیے اس لیے گناہگار بندہ اس سے محروم ہو جاتا ہے، گناہوں کی نحوست کیا ہے، ایک آدمی اگر اللہ کے نزدیک صالح نہیں ہے تو جتنے بندے نماز پڑھ رہے ہیں وہ جو دعا کر رہے ہیں سلامتی ہو کس پر، اللہ کے نیک بندوں پر، تو اس میں وہ بندہ آئے گا. اس لیے آدمی کو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، بہت بچنا چاہیے، ورنہ وہ بندوں کی دعا کا حصہ دار نہیں بنے گا. تو اور یہاں یہ بھی بات دیکھنے کی کہ اپنے لیے مانگنے سے پہلے ہم سلامتی کس کے لیے مانگ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی طرف سے سلام. ایک تو یہ کہ سلامتی ملنا، سارے شر تکلیف دکھ غم ہر چیز سے سلامت، اور دوسرا ہے کہ اللہ کی طرف سے کیا ہو، اللہ سلام بھیجتا ہے، اللہ کا سلام قول من رب الرحیم. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سلام بھیجے گا نیک بندوں کے لیے، سلامتی کا وعدہ ان سے کرے گا، تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. تو نیک بندوں کے لیے اور ان سے پہلے اپنے لیے، اور ان سے پہلے کس کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم سے بھی زیادہ حق ہم پر کس کا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو سلام بھیج رہے ہیں کس پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اپنے اوپر اور اللہ کے نیک بندوں پر. یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں تم لوگ سلام نہیں پڑھتے، درود تو ہے ٹھیک لیکن سلام تم لوگ پڑھتے نہیں، کون سا سلام، یا نبی سلام علیکم. تو یہ جو سلام ہے یہ ہم لوگ ایسے عمل میں پڑھتے ہیں جو سارے اعمال میں سب سے افضل ہے. کون سا عمل ہے وہ، اس کا عمل ہے. تو اتحیات میں جب بیٹھتے ہیں ہم لوگ تو نبی پر سلام بھیجتے نا ہم لوگ، تو ہم سلام نہیں پڑھتے، کون بولا آپ؟ ہم لوگ ہر نماز میں سلام بھیجتے نبی پر، جب اللہ سے سب سے زیادہ قریب جس عمل میں ہوتے ہیں، کون سا عمل ہے وہ؟ نماز کا عمل ہے، اس میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں. تو کوئی آدمی کہے تم لوگ سلام نہیں پڑھتے، تو ہم لوگ بولے ہاں نہیں پڑھتے ہم لوگ، ایسا ہے؟ ہم لوگ پڑھتے، تمہارا نہیں پڑھتے جو گانے کی ٹون پہ بنا ہوا ہے، جو بھی لیٹسٹ گانے آتے ہیں بنانے والے برابر یہ بھی سنتے وہ بھی سنتے، برابر ایڈجسٹ کر کے نیا ایک سلام بنا دیتے، شرم آنا چاہیے، گانوں کی طرز پہ بنائیں گے. تو یہ نبی کی تعظیم یہ ہے کہ آپ جو فلمی ننگے برہنا اور جاہل قسم کے لوگ ہیں جو گانے بناتے ہیں، آپ اس کی ٹون پہ آپ نبی پہ سلام بھیجو گے، آپ کو کچھ اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کی تعظیم ہے کہ نہیں؟ وہ گھٹیا لوگوں کا نبی سے جوڑ رہے ہیں آپ، شرم آنا چاہیے، ایسا آپ بول سکتے ہو کسی کو؟ تو یہاں پر سلام نبی پر ہم بھیجتے ہیں، لیکن بہت ادب سے اور بیٹھی ہوئی حالت میں اور اللہ سے قرب کی حالت میں، اس حالت میں ہم نبی پر کیا بھیجتے ہیں؟ سلام. ہر نماز میں بھیجتے ہیں ہم لوگ، تو سلام ہمارے ابھی ہے، لیکن کس کا سکھایا ہوا؟ اس کا اس کا سکھایا ہوا ہے، میڈ ان انڈیا، ابھی چائنا بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ ادھر ادھر کا بنایا ہوا سلام نہیں. ہم کس کا سلام پڑھیں گے؟ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پڑھیں گے، سلام ہمارے نبی پہ نبی کا سلام پڑھیں گے، ادھر ادھر کا بنایا ہوا نہیں، توڑ جوڑ کے یہاں سے الٹے سیدھے شعر بنا کے، جاہل قسم کی جن کو اردو بھی ڈھنگ کے آتی نہیں، کبھی فارسی تو کبھی اردو تو کبھی کچھ عربی اس میں ملا کے ایک چلغوزہ کچھ بنا کے، وہ اس کو آپ پڑھیں گے نبی پر؟ نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہو، صحیح ڈھنگ سے پڑھنا ہے تو کون سا پڑھیں گے آپ؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا. تو السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحیات سکھا کے آپ نے کہا فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جب آدمی نے یہ جملہ کہہ دیا کہ سلامتی ہو نبی پر، سلامتی ہو ہم پر اور نیک بندوں پر، تو اس نے یہ جو کلمہ کہا، نام لے لے کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، احمد بھائی پہ سلام ہو، فلانے عبداللہ بھائی پہ سلام ہو، عبد الرحمان پہ سلام ہو، بولنے کی ضرورت ہے؟ پوری فیملی کی لسٹ اتنی لمبی ہے، سارے بندوں کے نام آئیں گے نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس نے ایسا کہہ دیا سلام و نبی پر، ہم پر اور سارے نیک بندوں پر، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اصابت کل عبد صالح فی السماء والارض، ہر نیک بندے پر یہ سلام جائے گا، چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین میں ہو. یعنی سلامتی کی دعا کس کے لیے؟ سب کے لیے ہو جائے گی. نام لیا کسی کا؟ نہیں. اس نے کہا سارے نیک بندوں پر ہو، تو مطلب سب آ جاتے اس میں، ایک ایک کا نام لے کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آسمان میں کیسا بندے؟ فرشتے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے. تو آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی بندے ہیں، وہ سارے بندے ان کے لیے دعا ہو جاتی اتنے شارٹ کٹ میں. اس میں ایک فقہ کا اصول کچھ سامنے آ رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اصول فقہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز سکھائی اس حدیث میں، اصول فقہ کی کیا آئی؟ صحابہ پہلے دعا کرتے تھے، وہ عام تھی کہ خاص تھی؟ خاص تھی. خاص کیسا تھی؟ نام لے لے کے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیا سکھایا؟ عام. آپ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ نیک بندے، عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندے. نام لیا کسی کا؟ تو آپ نے نام نہیں لے کے بتایا، اللہ کے نیک بندے. پھر اس میں آپ نے سمجھایا گیا وہاں پہ، جب تم ایسا کہو گے تو آسمان میں زمین میں جتنے بھی نیک بندے ہیں سب اس میں آتے کہ نہیں آتے؟ آتے، مطلب عام میں سب آ جاتے ہیں، نام لے کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو عموم میں سب آ جاتا ہے. یہ اصول کس نے سکھایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آپ نے کہا عباد اللہ صالحین، جب تم کہہ دو گے آسمان و زمین میں جتنے بندے ہیں سب اس کے اندر آ جاتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا تھا کے عموم میں شمول ہوتا ہے. اب یاد آیا ہوگا کچھ لوگوں کو عموم میں کیا ہوتا ہے, سارے شامل ہو جاتے ہیں. تو جب بھی ہم کہتے ہیں کوئی بھی لفظ کہتے ہیں مومن بندے, تو اس سے کون مومن بندے مراد ہوتے ہیں؟ سارے. تو عموم میں شمول ہوتا ہے, یہ حدیث ہم کو اس کی وضاحت کرتی ہے. مزید اصول فقہ ہم دوسری بار جب کریں گے تو اس میں اور تفصیل سے دلائل کے ساتھ دیکھیں گے انشاءاللہ. بہرحال اس کے بعد آپ نے دعا سکھائی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ثم يتخیر من الدعاء ما احب. آپ نے کہا کہ پھر اس کے بعد جو بھی دعا اس کو پسند ہو وہ چن کے وہ دعا پڑھ سکتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اتحیات کے بعد آدمی دعا پڑھ سکتا ہے. تو ابن حبہ اور اس طرح کی دوسری حدیثیں اسی باب میں اور یہی روایت کئی طرق سے بھی آئی ہے. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی, کتنی باتیں معلوم ہوئی شارٹ میں بتائیے جلدی سے, کیا کیا سیکھا آپ نے اس میں؟ نمبر ایک, ایسی آواز میں جو صرف آپ کے کھرامن کاتبین نہ سنیں. انسان کمزور ہے, ذرا آواز زور سے آئی تو اچھا ہوگا. ہاں بتائیے. اتحیات کے الفاظ اس حدیث سے ہم کو ملے. کس کتاب میں حدیث ہے؟ ابن حبان. بخاری میں بھی یہ روایت ہے, لیکن میں نے یہاں پر کیوں لیا, اس لیے کہ اس میں یہ پوری تفصیل یہاں پر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ پر سلام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا ہے. اور تین, ہاں نبی پر سلام بھیجا جائے گا, صلو علیہ وسلم تسلیما, اللہ نے حکم دیا ہے بھائی. ہاں اور ہاں اگر لیتا ہے تو منع ہے نہیں, لیکن اتحیات میں کرنے کی ضرورت نہیں. جیسے آدمی عام اوقات میں کہے اے اللہ فلاں کو میری اولاد کو سلامت رکھ, ایسا بولتا ہے تو منع ہے؟ سارے انسانوں کے لیے مانگو, اولاد کے لیے نہیں, ایسا تو نہیں. آدمی اپنی جو چاہے دعا مانگ سکتا ہے, لیکن اتحیات جب ہم پڑھ رہے ہیں تو خاص خاص لوگوں کا نام لے لے کے سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایسا کرنا شروع کرے امام صاحب تو, اور بڑی فیملی رہے ان کی تو, آپ کا نمبر کب آئے گا اور سلام کب آئے گا وہ اصلی سلام؟ یہ تو سلام اگر یہ چلتا رہا تو سلام نہیں آئے گا, بہت وقت ہو جائے گا. اس لیے شارٹ میں بتایا آپ نے, تم سارے بندوں پہ سلام بھیج دو. اور کیا معلوم ہے اس میں؟ اتحیات کے بعد جو دعا پسند ہو, یعنی آدمی اس کے بعد درود آئے گا اور پھر دعا آئے گی اس کے بعد. لیکن یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ آدمی اپنی پسند کی دعا اتحیات میں مانگ سکتا ہے, لیکن کون سی زبان میں ہونا چاہیے؟ وہ عربی میں. اور کچھ سمجھ میں آیا اس میں؟
اس میں جو دعا ہوتی ہے اس میں صرف نیک لوگ ہی شامل رہتے, باقی جو لوگ ہیں جو اس میں ان کا حصہ نہیں.
یعنی ایک آدمی اگر فاسق و فاجر ہے تو اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو یہ دعا بندے پڑھتے ہیں نماز میں اس میں اس کا حصہ نہیں لگے گا, کیونکہ دعا کن کے لیے ہے؟ سلامتی کی دعا. فاسقین کے لیے کی جا رہی ہے؟ نہیں, صالحین کے لیے کی جا رہی ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو نیک بنائے, تاکہ بندوں کی, کتنے لوگ دنیا میں نماز پڑھتے ہیں اور سب یہ کہتے ہیں السلام علیکم یا نبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. آپ دیکھیے یہ دعا جتنے بندے کر رہے ہیں, اگر آدمی نیک ہیں تو ان کی ساری کی دعا میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور کیا چاہیے اس کو؟ تو ایک آدمی چاہتا ہے کہ دعا ملے سب کی, اس کو اپنے آپ کو نیک جتنا ہوتا اتنا, جتنا ہوتا اتنا تو کر سکتے نا. آدمی سے غلطیاں دن بھر میں ہوتی رہتی ہیں, جتنا بچ سکے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ نہیں, بعض لوگ کیا ہوتے ہیں, ارے کہاں اپنے سے ہوتا, ہوتا کا مطلب پھر دروازہ کھول دو, ایسا نہیں. بلکہ آدمی یہ کہے کہ اگر مجھ سے 10 غلطیاں دن میں ہوتی ہیں, میں کوشش کروں گا کہ 10 کی 9 آج ہو جائے, 9 ہے تو 8 ہو جائے, 8 کم 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 کم, ایک دم کچھ بھی غلطی نہیں ہو. آدمی چاہے پہلے دن کرے یا دھیرے دھیرے, اس کی جیسی طاقت ہے. فتق اللہ مستطاع, تم جتنا ہو سکے تم تقوی اختیار کرو. تو یہ میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے. التعلیقات الحسان میں حدیث 1952 پر موجود ہے. اس کے آگے انشاءاللہ ہم مزید روایت دیکھیں گے اگلے درس میں, اور ابھی بہت تھوڑا بچ گیا ہے میں سمجھتا ہوں. ہاں دو درس میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ہو جائیں گے اس کے لیے. تو ابھی سے امتحان کی تیاری شروع کر لیجئے. سوال ہے کہ کیا رفع الیدین کرنا سنت دائمہ ہے؟ سنت دائمہ کا مطلب جو سنت ہمیشہ ہمیشہ اس پر عمل کیا جائے. رفع الیدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ثابت ہے, اور صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفع الیدین کے بارے میں آپ کے بعد بھی لوگوں کو جب بتایا تو کہا آپ ایسا کرتے تھے, اس سے معلوم ہوا کہ سنت دائمہ ہے. عبداللہ بن عمر کی روایت دیکھیں یا دوسرے صحابہ کی دیکھیں, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ان کی پیروی کرو جو مجھ سے رجوع کیے ہوئے ہو, تو کیا اس سے تقلید ثابت نہیں ہوتی؟ دیکھیے قرآن کی میں سمجھتا ہوں اس آیت کی طرف اشارہ ہے, وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اس شخص کے راستے پر چل جو میری طرف رجوع ہوا. صحیح ہے, تو اس سے تقلید کیسے ثابت ہوتی ہے؟ اس سے تقلید ثابت نہیں ہوتی ہے, اس سے اتباع ثابت ہوتی ہے. آپ بتائیے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, کیا رسول اللہ کی طرف نہیں پلٹے؟ رسول نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا تو آپ کی سمجھ میں رسول تو نہیں آیا, غیر رسول کی آیا, ایسا کیوں؟ پہلے کون آنا چاہیے؟ اللہ کی طرف جنہوں نے رجوع کیا وہ کون ہے؟ سب سے زیادہ اچھا رجوع کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول کا. تو اس سے وہ لینے کے بجائے غیر رسول کیوں لے رہے آپ؟ اب اگر کوئی آدمی کہے وہ بھی ہے یہ بھی ہے, وہ لیے تو غلط ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں یہاں پر یہ نہیں کہا گیا اس کی تقلید کر, یہ کہا گیا اس کے راستے پر چل. اس کا وہ کون سے راستے پر چل کے اللہ کی طرف رجوع کیا؟ جو بھی نیک بندہ تھا وہ صراط مستقیم, وہ کس کا راستہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہاں پر راستے کی پیروی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو اصول اور جو عقیدہ اور جو منہج اللہ کے نیک بندے نے اختیار کیا تو بھی وہی اختیار کری, تقلید نہیں ہے, اس کو تقلید نہیں کہہ سکتے. پھر ہم یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے پھر ایک ہی بندے کی نہیں, تو ٹھیک ہے اب ہم اس سے تقلید اگر لیتے ہیں, ہم امام ابو حنیفہ کی بھی تقلید کریں گے, شافعی, احمد, مالک, سب کی کریں گے, اس میں ان کا منع کدھر ہے؟ جب آپ نے کہا ہم نے کہا تھا رسول کا طریقہ ہے تو آپ نے کہا وہ بھی یہ بھی, تو ہم یہ کہیں گے یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی, چار بھی تو بول سکتے نا. تو آپ ہاں سمجھ میں آ رہی بات, سمجھانا کیسا چاہیے. آپ پہلے کہیں کہ دیکھیے بھائی رجوع جو اللہ کی طرف کرتے ہیں سب سے اچھا رجوع کس کا ہوتا ہے؟ نبیوں کا, رسولوں کا ہوتا ہے. ان میں سب سے اچھا رجوع کس کا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے نبی اور رسولوں میں سب سے اچھا اللہ کی طرف بڑھنے والے کون؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک, اب پھر اس سے یہ نکلتا ہے کہ نہیں کیا اکیلے نبی نے رجوع کیا؟ کیا اللہ والوں نے بھی تو کیا نا, چاروں اماموں نے تو کیا نا. کہ ہاں ٹھیک ہے انہوں نے بھی کیا, ان کے بھی چلنا گیا. ہاں پھر کس کے؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. وہ کیوں اکیلے وہ کیوں؟ جب تم نے نبی کو چھوڑ کے ان کا بھی نام لیا, اب ان کے ساتھ ہم اور نام لے رہے تو کیوں نہیں؟ بولے ایسا تھوڑی ہو سکتا, ان کے ان پہ سب ایک ساتھ کیسے چل سکتے؟ تو آپ نبی اور امام دونوں ایک ساتھ چل سکتے تو چار امام ایک ساتھ کیوں نہیں چل سکتے؟ بولے ان میں اختلاف ہے نا. بولے اختلاف کے وقت میں رسول کی طرف رجوع کرنے کا حکم اللہ کا سمجھ میں نہیں آیا, یہ حکم سمجھ میں آ رہا ہے, یہ حکم سمجھ میں آ رہا ہے کہ رجوع کرو جس نے رجوع کیا اس کے راستے پر چل. یہ سمجھ میں نہیں آیا جب اختلاف ہو جائے علماء میں رسول کی طرف رجوع کر اب اس پہ عمل کرو, وہ گیا اب اس پہ عمل کرو. سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے. نماز, سوال ہے کہ نماز میں جب ہم تورک میں بیٹھتے ہیں لیکن ہمارے لیفٹ ہینڈ سائڈ والا شخص تورک نہیں کرتا ہے تو ہم کرنا چاہیے یا نہیں؟ اگر کرتے ہیں تو اسے تکلیف ہوگی, تو اس صورت میں کیا کریں؟ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ تورک کا مطلب کسی پر گرنا نہیں ہے. بعض لوگ تھوڑا اچھا خاصا آدمی مضبوط ہوتا ہے تو تورک اگر کرے گا تو اس کا پورا بول جاتا ہے, ذرا بوڑھا ہو تو ہاں وہ بھی جائے گا سیدھا. یہ کیا ہے؟ یہ تو ایک تو پہلے رفع الیدین کرتے ہماری نماز میں کنفیوز کرتے, ایک دو بار میں بھی کیا اس کے ساتھ, پھر یاد آ رہا اپنا نہیں. بعض لوگوں کے ساتھ میں آپ شریک ہو جائے نماز میں, آپ رفع الیدین کرتے وہ بھی کر لیتا, کبھی اس کے پاس سوچتا غلطی ہوئی, اچھا وہ امام صاحب نے نہیں دیکھے. تو غلطیاں ہوتی اس طرح سے لوگوں سے, ان کے حساب سے, ہمارے حساب سے تو غلطی نہیں ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کرنا چاہیے, اور پھر بعد میں آ رہا تھا کہ نہیں کرنا چاہیے. اب تورک میں اس کے اوپر اگر بیٹھے تو وہ یہ سمجھے گا کہ مجھ کو غصہ دلانے کے لیے میرے اوپر گر رہا ہے. یہ کیا ہے بھائی, آپ اپنی نماز پڑھو, میرے اوپر کیوں آپ آ رہے ہو؟ تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی اور پر گر رہے ہو, آپ تھوڑا سا جگہ ایسی بناؤ, اگر نہیں ہو سکتا ہے تو آپ وہاں مت کرو, جھگڑے سے اچھا ہاں اس کو پرہیز کیجیے. لیکن ایسا اگر بیٹھ سکتے ہیں آپ آسانی سے, بہت میں سمجھتا ہوں بیٹھ سکتا ہے آپ, اگر کوشش کریں کم سے کم جگہ میں, ذرا گھر پہ پریکٹس اس کی کر لیں کہ کیسے آدمی دوسرے پر بوجھ ڈالے بغیر تورک کرے, تھوڑی مشق کرے آدمی تاکہ سنت پر عمل بھی ہو جائے. سنت چھوڑنا نہیں چاہیے, سنت چھوڑنا نہیں چاہیے. اقاع, اتحیات میں اقاع نہیں ہے, اقاع دو سجدوں کے درمیان ہے, جس کی جو جگہ ہے اس کو وہیں رکھنا چاہیے. اقاع جو اس طرح سے بیٹھتے ہیں یہ کب ہے؟ اتحیات میں ہے نہیں, وہ دو سجدوں کے درمیان ہے, جہاں تک کہ مجھ کو یاد ہے دو سجدوں کے درمیان ہے, وہ اتحیات میں نہیں ہے. کیونکہ آپ نے روایتیں دیکھی, ان میں آپ نے دیکھا کہ دو اتحیات میں بیٹھنے کی کیفیت الگ الگ ہے, اور ایک اتحیات ہو تو اس کی بھی کیفیت پہلے اتحیات والی ہے, تو ویسے ہی بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا ابھی تقریباً کافی کچھ اس میں ہو چکا ہے, آگے ہم انشاءاللہ مزید اگلے دروس میں دیکھیں گے.